بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم 3 اگست 2019 کو آپ کے لیے کتاب گرفت ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف طارق اسماعیل ساگر ہیں. اس کے ٹوٹل 264 صفحات ہیں. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0306-7878-222 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پر www.kartaba.org یا www.qurtaba.org. ساگر پبلیکیشنز, 16E Temple Road, مہتا اسٹریٹ, صفہ نوالا چوک, لاہور. سیل نمبر 0300-9468-248. فون نمبر 0423636-1089. ای میل ti-sagar@yahoo.com www.tisagar.com. اس کتاب کے کسی بھی حصے کی اشاعت, ترجمہ یا ذرائع ابلاغ کے لیے کسی بھی صورت میں استعمال کی سخت ممانعت ہے. کتاب سے متعلق تبصرہ یا حوالے کے لیے مصنف کی اجازت بے حد ضروری ہے. بصورت دیگر غیر قانونی حرکت کے مرتکب فرد یا ادارے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ ہے. جملہ حقوق اشاعت بخت آور خان محفوظ ہیں. نام کتاب گرفت, مصنف طارق اسماعیل ساگر, سنے اشاعت جولائی 2014, قیمت 300 روپے. انتصاب مائدہ, مفرا, برہان, زیفہ اور انوشا خان کے نام. اس ملک کی سرحد کو کوئی چھو نہیں سکتا جس ملک کی سرحد کی نگواں ہوں آنکھیں. عرض ناشر, طارق اسماعیل ساگر کا نام پاکستانی ناول نگاری میں ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے. سن 1980 میں جب ان کا پہلا ناول میں ایک جاسوس تھا منصہ شہود پر آیا تو ادب کے بڑے بڑے ناقدین دنگ رہ گئے, جس کے بعد سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. ان کا ہر ناول قارئین میں اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑ چکا ہے اور آج بھی لوگ ان کے نئے ناول کے منتظر رہتے ہیں. طارق اسماعیل ساگر پیشے کے لحاظ سے صحافی ہیں. ان کی زیر ادارت ماہنامہ ساگر ڈائجسٹ اور نیا جہان انٹرنیشنل شائع ہوتا ہے. اس ادارے سے ہم نے ساگر صاحب کی کتب کا بیڑا اٹھایا ہے تاکہ قارئین تک مناسب دام اور اچھے کاغذ کے ساتھ پہنچ سکے. آپ سے درخواست ہے کہ ساگر صاحب کی کتابیں ساگر پبلیکیشن ہی سے حاصل کریں. ملتے جلتے ناموں سے دھوکا ہرگز نہ کھائیں. اگر کسی مسئلے کا سامنا ہو تو براہ کرم ہمیں آگاہ فرمائیں. اس زمن میں آپ ہماری ویب سائٹ www.nayajahan.com پر تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہے. براہ کرم اگر آپ کو کوئی بھی غلطی نظر آئے تو نشاندہی ضرور کیجیے. شکریہ. بخت آور خان. صفحہ نمبر 9, سفید پھول. کیپٹن اشونی کمار نے سرحدی پوسٹ سے اپنی جیپ اتنی برق رفتاری سے یہاں تک بھگائی تھی کہ اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا. واقعی وہ پون گھنٹے میں کمپنی ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گیا تھا. خبریں اتنی اہم تھیں کہ وہ بنفس نفیس اپنے افسر اعلیٰ کے گوش گزار کرنے کے لیے باولا ہوا جاتا تھا. اس نے 15-20 روز پہلے ہی انٹیلیجنس ڈیوٹی جوائن کی تھی. پہلے پہل تو اسے خاصی بوریت محسوس ہوتی تھی, لیکن اب وہ ایڈجسٹ کر گیا تھا. اپنی تفنن تباہ کے ہاتھوں اسے اکثر رسوائی اٹھانا پڑی تھی. فوجی افسر ہونے کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اس کا مزاج قدرتی طور پر بڑا مطلون ہے اور وہ کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا. اس نے گزشتہ سال ہی دہرادون کے آرمی انٹیلیجنس اسکول سے یہ خصوصی کورس کیا تھا, جس کے پس پردہ اس کی یہی مطلون مزاجی کار فرما تھی. توپ خانے کا کیپٹن ہونے میں اسے اب کوئی خاص مزہ نہیں آ رہا تھا. وہ تو شاید فوج میں بھی نہ آتا, لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کا جنم ایک فوجی آفیسر کے گھر ہوا, جس نے بچپن ہی سے اس کو باور کرا دیا تھا کہ اسے ایک سولجر بننا ہے, خواہ اس کی کچھ ہی قیمت ادا کیوں نہ کرنی پڑے. سو وہ سولجر بن گیا. کرنل بخش سے متعلق اس نے جو کچھ سنا تھا وہ سب غلط ثابت ہوا. اسے تو یہ بتایا گیا تھا کہ کرنل ایک کرپٹ اور خالص فوجی قسم کا بندہ ہے, لیکن اس ایسا رنگین مزاج اور خوش اخلاق آفیسر اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا. تین چار روز میں ہی دونوں کے درمیان افسر ماتحت سے زیادہ دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ انٹیلیجنس ڈیوٹی میں اشونی کمار کو واقعی مزہ آنے لگا تھا۔ وہ بچپن ہی سے ایک ذہین نوجوان تھا، زندگی کے اکثر امتحانوں میں اس نے ٹاپ کیا تھا۔ دہرادون کے انٹیلیجنس اسکول سے فارغ ہونے والے اپنے گروپ کے آفیسرز میں بھی اس نے نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی پوسٹنگ آرمی انٹیلیجنس کے خصوصی یونٹ او ایس او میں ہوئی تھی، جب بھارتی انٹیلیجنس ایجنٹوں میں گٹیاپو جیسی شخصیت حیثیت حاصل تھی۔ او ایس او سے متعلقہ آفیسر سے ان کے سینئرز بھی اکثر خائف رہتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو خصوصی احکامات کے تحت خصوصی اختیارات حاصل تھے۔ گو کہ او ایس او کو را ہی کی ایک برانچ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کی الگ سے ایک شناخت کو کسی مرحلے پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ چاند کی ڈھلتی راتیں تھیں۔ ان راتوں میں انٹیلیجنس کا بزنس اپنے نقطۂ عروج کو چھونے لگتا تھا۔ دونوں طرف سے ایجنٹوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی تھی اور دونوں طرف کی سیکیورٹی فورسز بھی بطور خاص چوکس ہوتی تھی۔ اس وقت اشونی کمار کی اس سرحدی پوسٹ پر سویلین کپڑوں میں موجودگی کا مطلب یہ تھا کہ اس نے یا تو اپنے کسی ایجنٹ کو اس لانچنگ پیڈ سے سرحد عبور کروانی ہے، یا پھر دوسری طرف سے آنے والے کسی ایجنٹ کو وصول کرنا ہے۔ یہ کام یہ اکیلا اپنے ایک حوالدار اور تین جوانوں کی مدد سے سنبھالے ہوئے تھا۔ ان لوگوں کی جیپ جس پوسٹ پر بھی جاتی، وہاں بی ایس ایف یعنی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے جوان خامخواہ چوکس ہو جاتے۔ اس وقت بھی وہ رات کے دوسرے پہر سرحدی پوسٹ کے ایک کمرے میں چارپائی پر سر جھکائے اپنے ہاتھ میں بندی گھڑی کی سوئیوں کو گھور رہا تھا، جب اچانک اس کے سرہانے رکھے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اشونی کمار نے فون معمول کے مطابق ہی اٹھایا تھا، لیکن دوسری طرف سے ہیلو کے جواب میں اس نے جو آواز سنی، اس کے بعد تو اس کے خون کی گردش اچانک ہی بڑھ گئی تھی۔ سر، وائٹ فلاور کل شام کو پوسٹ بڑا اور 15 اگست کے درمیان کراس کرے گا۔ اس مختصر سے پیغام کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کیپٹن اشونی کمار کا دل ایک مرتبہ تو دھک سے رہ گیا۔ یہ پیغام ان کے سرحد پار موجود ایک انتہائی خاص ذریعے نے دیا تھا، جس کی صداقت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسے ڈیوٹی جوائن کیے ہوئے یوں تو 15-20 روز ہی ہوئے تھے، لیکن اس درمیان وائٹ فلاور سے اس کا اچھا خاصا تعارف ہو چکا تھا۔ وائٹ فلاور پاکستانی انٹیلیجنس کے ایک ایجنٹ کا کوڈ نام تھا، جس نے گزشتہ 1.5-2 سال سے بھارتی انٹیلیجنس کو تکنی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ اس سفید پھول کو اپنے جال میں پھانسنے اور اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے را نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، لیکن سوائے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اب انہوں نے ایک غدار کے ذریعے سفید پھول تک رسائی حاصل کی تھی اور اس روز سفید پھول کے منتظر تھے، جب وائٹ فلاور کسی اگلے مشن کے لیے بھارت میں داخل ہو اور وہ اسے اپنے جال میں پھانسے۔ شاید یہ سعادت بھی اس کو ملنی تھی۔ کیپٹن اشونی کمار نے، جس کے دل کی دھڑکن باقاعدہ بڑھنے لگی تھی، سوچا اور ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلتی چلی گئی۔ اس نے اپنے حوالدار کو آئندہ کے لیے ہدایات دی اور اسے کچھ بھی بتائے بغیر جیپ لے کر کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف چل دیا، جہاں کرنل بخش نے اپنے ہیڈ کوارٹر قائم کر رکھا تھا۔ رات ابھی ایک پہر باقی تھی جب کرنل بخش کو اپنے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ یہ اس کے گن مین کی طرف سے مخصوص آہٹ تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کو انتہائی ناگزیر حالات میں نیند سے بیدار کیا جا رہا ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے کمرے سے باہر تھا، جہاں اس کی نظر کمرے کے سامنے جیپ کا سہارا لیے کیپٹن اشونی کمار پر پڑی۔ اشونی کمار گو کے سویلین لباس پہنے ہوئے تھا، لیکن اس نے اپنی اور کرنل کی حیثیت کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی دونوں ایڑیاں جوڑ کر کرنل کو تعظیم دی، جس نے سر کے اشارے سے اس کے نمسکار کا جواب دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سیریس معاملہ آن پڑا۔ کرنل بخش نے، جس کی گھنی مونچھوں کے نیچے اس کی مسکراہٹ چپک کر رہ گئی تھی، یس سر، اشونی کمار نے مختصر سا جواب دیا۔ کم آن بوائے، اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کرنل بخش اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے تعاقب میں اندر داخل ہوتے کیپٹن اشونی کمار پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور اس کے چہرے کی بدلتی کیفیت سے چند لمحوں کے لیے لطف اندوز ہونے کے بعد ایک کونے میں کسی برقی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ ایک مؤدب اردلی دوسرے ہی لمحے کمرے کے اندر موجود تھا۔ کافی لے آؤ، اس نے اردلی کو ہدایات دی۔ کرنل بخش کا چہرہ کیپٹن اشونی کمار کے برعکس بالکل پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ اسے کرنل کی عادت بے حد پسند تھی، وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جذباتی نہیں ہوتا تھا۔ اتنا ٹھنڈا اور ذہین آدمی اس نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، جس کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ اس کے ماتحت بھی اسی کی طرح پرسکون رہ کر حالات سے نمٹا کرے۔ کیپٹن اشونی کمار اس کا ماتحت فوراً سمجھ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو نارمل کر لیا۔ کیا حال ہے، کیا خبریں ہیں؟ کرنل بخش نے حسب عادت قدرے لاپرواہی سے دریافت کیا۔ سر، بڑی اہم خبر بلکہ خوشخبری ہے، میں نے یہی مناسب سمجھا کہ خود آپ کو سناؤں، اسی لیے بھاگا چلایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وائٹ فلاور کی آمد کا مدعا سنایا۔ ہوں، کرنل بخش کی ہوں لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اب سرحانے دھری چھوٹی میز سے سگریٹ اٹھا کر سلگانا شروع کر دیا۔ ویل ڈن، گویا یہ ذات شریف بالآخر ہماری طرف آ ہی گئی، بہت اچھا ہوا تم خود ہی چلے آئے۔ میں تو آج صبح ہی بٹالین ہیڈ کوارٹر جانے والا تھا، ایک اہم میٹنگ تھی، لیکن اب تو سب کچھ ملتوی کرنا پڑے گا، اور اب تو ہمیں اس سفید پھول کو قابو کرنا ہے۔ کیپٹن، کوئی کسر باقی نہیں رہنی چاہیے۔ کرنل بخش نے کہا۔ بیرا کافی لے آیا، دونوں نے کافی کے بڑے بیگ بڑے مگ تھام رکھے تھے۔ کرنل اسے اپنے بیڈ روم سے ملحقہ کمرے میں لے آیا تھا، جہاں ایک بڑے سرحدی علاقے کے نقشے پر وہ اپنی چھڑی سے مختلف نشانات لگا رہا تھا۔ کیپٹن اشونی کمار اپنی چھوٹی سی نوٹ بک میں اہم پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا۔ تقریباً ایک گھنٹے تک وہ کرنل سے ہدایات لیتا رہا۔ دونوں نے سرحد پر دور دور تک بڑا مضبوط جال پھیلا دیا تھا۔ اس آپریشن کی نگرانی کرنل بخش نے کمپنی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر خود کرنی تھی۔ اس معاملے کو انتہائی اہم اور خفیہ رکھا جا رہا تھا، اور کرنل بخش نے بی ایس ایف پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے جوانوں کو اس مہم پر روانہ کرنا زیادہ مناسب خیال کیا تھا۔ یہ ہے وہ غدار، کرنل نے تصویر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ سلیم نے تصویر اٹھا لی اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ڈھلتی عمر کے ایک شخص کا مقبول چہرہ تھا، اس نے جوان نظر آنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی۔ اگر کرنل صاحب اس کا نام نہ بھی بتاتے تو بھی سلیم کے لیے یہ شخص اجنبی نہیں تھا۔ گزشتہ چند ماہ سے ملکی اخبارات میں وہ متعدد مرتبہ یہ منحوس چہرہ دیکھ چکا تھا۔ علیحدگی پسند نظریات کا حامل شمسی ملکی سیاست میں ایک ستون کی حیثیت اختیار، اس نے کبھی کھل کر تو اپنے نظریات کا پرچار نہیں کیا تھا، لیکن اس ملک کا ہر باشعور شہری جانتا تھا کہ شمسی کی اصلیت کیا ہے۔ اگر کہ اصلیت کا علم نہیں تھا تو وہ تھے اس ملک کے سیاستدان، جو محض اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے شمسی کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے تھے، تاکہ اس کی پارٹی کے گنتی کے چند ووٹوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سند اقتدار سے چمٹے رہے۔ چند روز پہلے جب انٹیلیجنس کی انتہائی تشویشناک رپورٹوں کے مد نظر فوج نے بادل خاصہ شمسی کی جماعت کے خلاف کارروائی کر کے پارٹی کی کمپنی گاؤں میں پناہ لیے ہوئے بھارتی ایجنٹوں کو گرفتار کرنا چاہا، تو خلاف توقع اسے زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی مزاحمت کے دوران شمسی کو بھی آسانی سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ دشمن ملک کے مقامی کونسلیٹ کی مدد سے وہ راتوں رات سرحد عبور کر کے محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا، اور اب بھارتی انٹیلیجنس را کی گود میں بیٹھ کر اپنے زہریلے نظریات اور تخریب کاری کے جراثیم بڑی کامیابی سے اپنے ملک میں پھیلا رہا تھا۔ شمسی نے اپنے بھولے بھالے پیروکاروں کے نزدیک دیوتا کا روپ دھار رکھا تھا، اور وہ اب بھی اسے محب وطن اور اپنا نجات دہندہ خیال کرتے ہوئے اس کی ہدایات کے مطابق صوبے میں بدامنی پھیلانے میں کوشاں تھے۔ حکومتی سطح پر اس دوران متعدد مرتبہ کوششیں کی گئی تھیں کہ شمسی کے گروہ کے ان نوجوانوں کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لایا جائے، لیکن ڈھاک کے تین پات کے مصادق وہ اپنے لیڈر کے علاوہ کسی اور کی بات سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ گو کہ شمسی ملک سے باہر تھا، لیکن اب بھی وہ ملک کے خلاف سازشیں کرنے میں آزاد تھا۔ اس کے گروہ کے وہ سینکڑوں نوجوان جن میں زیادہ تعداد دشمن ملک کے باقاعدہ ایجنٹوں کی تھی، اس کے اشارے پر سب کچھ کر گزرنے کو ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔ سلیم نے اپنی مختصر زندگی میں کئی آپریشن کیے تھے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا واحد آپریشن تھا جس میں اپنے کمانڈر کے احکامات کے علاوہ اس کی اپنی مرضی بھی شامل تھی۔ وہ خود ایک عرصے سے یہ چاہتا تھا کہ ایسے لوگوں کے وجود سے اپنے ملک کو پاک کر دے۔ یہ غدار او ایس او کی حفاظت میں ہے، اور بریگیڈیئر مولچند سے تمہارا تعارف پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا کہ میں تمہیں اس کے متعلق کچھ بتا سکوں۔ میرے خیال سے تم اسے جانتے ہو، یہ شخص رو کے حلقوں میں لومڑی کے نام سے مشہور ہے، لیکن اپنی فطرت میں بھیڑیا ہے بھیڑیا۔ شمسی اس کی براہ راست نگرانی میں کام کر رہا ہے۔ مائی بوائے، ہائی کمانڈ بہت سوچ وچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس شخص سے جتنی جلدی ملک کو چھٹکارا مل جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ کرنل انچارج نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، رائٹ سر، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ میں انشاءاللہ ہائی کمان کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، سلیم نے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ گڈ لک بوائے، میں اب رخصت ہو جاؤں گا، باقی معاملات تمہیں خود ہی دیکھنا ہوں گے۔ کرنل صاحب نے کھڑے ہو کر ایک ہاتھ مسافر کے لیے اس کی طرف بڑھا دیا، اور اس پر انہوں نے سلیم کا ہاتھ کافی دیر تک اپنے ہاتھ میں گرم جوشی سے تھامے رکھا۔ سلیم نے سرحد کبھی گائیڈ کی مدد سے پار نہیں کی تھی، یہ اس کا اصول تھا کہ وہ جس علاقے سے بھی سرحد عبور کرتا پہلے اس سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتا، جس کے بعد وہ مناسب موقع پر خود ہی اپنا راستہ نکال لیتا۔ اس وقت بھی وہ رینجرز کو صرف اتنی اطلاع دی گئی تھی کہ اس نے یہاں سے سرحد عبور کرنی ہے، لیکن کسی کی مدد کے بغیر۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کب اور کس جگہ سے سرحد عبور کر جائے۔ اس کے افسر اعلیٰ کی طرف سے رینجرز کو ہدایات کی گئی تھی کہ وہ اپنے معمول کے مطابق ڈیوٹی دے اور کسی غیر معمولی حرکت کا مظاہرہ نہ کرے۔ شام کا ملگجی اندھیرا سیاہی کی چادر اوڑھ رہا تھا جب سلیم اپنی کمین گاہ سے باہر آیا۔ اس نے سرحد کی دوسری طرف موجود دیہاتیوں سے کیسے انداز میں کپڑے پہن رکھے تھے اور ایک تھیلا اس کی کمر سے بندھا تھا۔ اس کے سامان میں کوئی ایسی شے موجود نہ تھی جو اس کی شناخت میں مدد دے سکے۔ کچھ کرنسی نوٹوں اور کپڑوں کے ایک جوڑے کے ساتھ وہ سرحد عبور کر رہا تھا۔ ایک سگریٹ لائٹر جس کے ایک کونے میں انتہائی محدود روشنی والا بلب لگا تھا اس کی جیب میں موجود تھا۔ وہ نہتا سرحد کے آر پار آنے جانے کا قائل تھا۔ اس نے اپنی گرفتاری کے امکان کو کبھی نظر انداز نہیں کیا تھا اور ذہنی طور پر خود کو اس کے لیے ہمیشہ تیار رکھتا تھا۔ اپنی شناخت سے متعلق وہ کوئی ثبوت اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رو کی فائلیں اس کے کارناموں سے بھری پڑی ہیں۔ اسے اس حقیقت سے بھی انکار نہیں تھا کہ جس طرح اس کے ملک نے رو میں اپنے لوگ داخل کیے ہوئے ہیں، اسی طرح ادھر بھی آستین کے سانپ موجود ہیں۔ اپنے ایک ہی ان لوگوں کے علم میں یہ بات بھی آ چکی تھی کہ او ایس او نے بطور خاص اپنی گڈ بکس میں سے شامل کر لیا ہے اور اس کی زندہ گرفتاری کے لیے جال بھی بچھایا جا رہا ہے۔ بریگیڈیئر مولچن کی شدید خواہش تھی کہ کسی بھی طرح وائٹ فلاور اس کے ہاتھوں میں آ جائے تاکہ وہ گن گن کر اپنی ناکامیوں اور محرومیوں کا بدلہ چکا سکے۔ اس نے سرحدی لکیر اپنی پوسٹ سے خاصے فاصلے پر عبور کی تھی۔ سرحدی علاقہ ہونے کے سبب رات کو یہاں قدرے خنکی کا احساس ہوتا تھا۔ سلیم نے اپنے پاؤں میں مقامی دیہاتیوں والے جوتے پہن رکھے تھے اور بڑے محتاط انداز میں پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ اس علاقے میں عموماً سرحدی پوسٹوں کے درمیان بہت فاصلہ رکھا جاتا تھا اور دو پوسٹوں کے درمیان تقریباً 2 کلومیٹر کا علاقہ خالی رہتا تھا۔ چونکہ اس علاقے میں وسائل زندگی نہ ہونے کے برابر تھے، اس لیے یہاں بھارتی سرحد افواج کی زیادہ نگرانی نہیں کرتی تھی، لیکن جب انہوں نے پنجاب اور کشمیر کا سرحدی علاقہ سیل کیا اور اس طرف سے ٹریفک بڑھنے لگی تو بھارتی فورسز نے بھی اپنی توجہ اسی طرف زیادہ مبذول کروا دی تھی اور انٹیلیجنس کے بھی مختلف یونٹ جو چاروں طرف پھیلا دیے گئے تھے۔ سلیم کی کامیابی کا ایک راز اس کے افسران کے نزدیک یہ بھی رہا تھا کہ اس نے کبھی اپنے متعلق پہلے سے ہونے والی مخبری کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ وہ روانگی سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا کرتا تھا کہ اس کی آمد کی اطلاع آستین کے کسی خفیہ سانپ کے ذریعے دشمن کو مل چکی ہوگی اور وہ اسی کے منتظر ہوں گے۔ اس بات کا علم اس کے افسران کو بھی نہیں تھا کہ سلیم اپنی قمیض کے کالر میں ہمیشہ زہر ملا کیپسول رکھتا تھا تاکہ دشمن کے قبضے میں آنا اور اگر ناگزیر ہو جائے تو اسے زندگی پر بہادری کی موت کو فوقیت دی جائے، کیونکہ اسے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ ایک مرتبہ رو کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد وہ اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی الگ کر دیں گے۔ اپنے مخصوص انداز میں چلتا وہ آہستہ آہستہ اس برساتی نالے کے نزدیک پہنچ گیا تھا جہاں سے برسات کے دنوں میں نالا بہتا تھا۔ بصورت دیگر یہ نالا خشک ہی رہتا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس برساتی نالے کی شکل میں بھارتی فوج کو ایک زبردست ڈیفنس لائن مل گئی تھی، کیونکہ 10 فٹ گہرے اس نالے کو عبور کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ سلیم کو اس بات کا علم تھا کہ اس کے استقبال میں اس نالے کے گرد اگر مورچہ بندیاں کی گئی ہوں گی، وہ کبھی کبھی یہاں سے 2-3 کلومیٹر شمال کی طرف ہٹ کر بھی سرحد عبور کر لیا کرتا تھا، جہاں اس نالے کا رخ تبدیل ہو جاتا تھا اور اسے خاصا میدان دشمن کے علاقے میں گھسنے کے لیے میسر آ جاتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا تھا۔ اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ دشمن نے یقیناً اس کھلے علاقے میں بھی بڑا مضبوط جال پھیلایا ہوگا، اگر کوئی سہولت اسے مل سکتی تھی تو اسی خشک برساتی نالے سے مل سکتی تھی، دوسرے راستے کی طرف سے تو گرفتاری کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ اس کی چیتے جیسی ہوشیار آنکھیں اندھیرے کی چادر میں دور اندر تک جھانک لینے کی قوت رکھتی تھی اور کان کسی بھی ممکنہ آہٹ پر لگے رہتے تھے۔ اچانک چلتے چلتے وہ رک گیا، یوں جیسے زمین نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا ہو۔ یہ بالکل غیر ارادی فیل تھا، لیکن اس کے کچھ محرکات ضرور تھے۔ انہی قدموں پر سلیم اکڑوں بیٹھ گیا اور اس کی آنکھیں اپنے رستے پر پھیلتی چلی جا رہی تھی، جب اسے خود سے بمشکل 8-10 کے فاصلے پر ایک بہت باریک تار دکھائی دیا۔ دوسرے ہی لمحے سے سمجھ آ گئی کہ وہ کیوں یہاں رک گیا تھا۔ یہ جدید ترین ڈیوائس تھا۔ ایسے تار کمانڈوز اور جاسوسوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے بہت ہوشیاری سے سرحدی علاقے میں پھیلائے جاتے تھے، جس کا سلسلہ ایک انتہائی حساس ریڈار نما آلے سے جڑا ہوتا تھا۔ جیسے ہی سرحد پہاڑ سے آنے والے پاؤں اس تار سے ٹکراتا، فوراً ہی وہاں سے فاصلے فاصلے پر موجود ریڈار پر اس کی سمت کا اندازہ ہو جاتا۔ سرحد پار کرنے والا یہی سمجھتا کہ یہ ٹیلی فون کی تار ہے اور اس سے ٹکرانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف دشمن کو اس کی نقل و حرکت اور پوزیشن کا علم ہو جاتا تھا، جس کے بعد اس کا بچ نکلنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ سلیم کا دل ایک لمحے کے لیے تو دھک سے رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اس ریتیلے صحرائی علاقے میں بھارتی سیکورٹی فورسز نے ایسا جال پھیلایا ہوگا جہاں غیر قانونی سرحد عبور کرنے والوں کی تعداد دوسری سرحد کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس نے بڑی احتیاط سے 2-3 قدم آگے بڑھائے اور جھک کر تار کے نزدیک بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنے تھیلے میں رنگ گیا، جہاں سے اس نے اپنا واحد ہتھیار نکالا، جو کہ ایک چھوٹا سا چاقو تھا۔ لیکن اسے صرف چاقو سمجھ لینا زیادتی تھی۔ اس میں 4-5 مختلف قسم کے اوزار موجود تھے، جن میں ایک چھوٹا سا مشکل 3 انچ لمبا پلاس نما کٹر بھی تھا۔ سلیم نے احتیاط سے اسے کھولا، اس کی دھار کا جائزہ لیا، پھر تار کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اپنا ہاتھ بڑھا کر تار کاٹ دی۔ اسے اس بات کا علم تھا یہ چاند کی ڈھلتی تاریخیں ہیں اور اس علاقے میں پاکستان انٹیلیجنس کی دوسری ایجنسیاں بھی روبہ عمل ہیں۔ یہی وہ دن تھے جب بھارت میں موجود ایجنٹ عبور کر کے اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں۔ اسے خود سے زیادہ اپنے ان ساتھیوں کی فکر دامنگیر تھی۔ اب صبح ہونے تک وہ سب لوگ محفوظ تھے، کیونکہ صبح ہونے سے پہلے بھارتی سیکورٹی فورسز اس تار کا سلسلہ نہیں جوڑ سکتی تھی۔ اگر وہ رات ہی کوئی آپریشن شروع کر دیتا تو ایجنٹوں کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا ہو جاتی۔ اندھیرے میں اس تار کا سلسلہ جوڑنا بھارتیوں کے لیے ممکن نہ ہوتا، اور ان کی طرف سے روشنی کا اہتمام کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ ایجنٹوں کو آسانی سے راستہ دکھانے کی سہولت خود مہیا کر دیتے۔ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ بھارتی سیکورٹی ایجنسی جیسا کوئی بھی خطرہ مول لیتی۔ انہیں بہرحال صبح ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ ریڈار اسکرین سے کچھ فاصلے پر بیٹھا کیپٹن اشونی کمار اب بوریت محسوس کرنے لگا تھا۔ ان لوگوں نے درختوں جھاڑیوں کی جھرمٹ میں اپنا چھوٹا سا آپریشنل کیمپ لگایا تھا، جہاں سے سرحد پر دور دور تک پھیلے اپنے جوانوں کو براہ راست ہدایات دینے کے لیے کرنل بخش کے سامنے جدید ترین آلات موجود تھے۔ حیرت ہے، ابھی تک وہ سرحد میں داخل ہی نہیں ہوا، اشونی کمار بڑبڑایا۔ وہ سرحد ہی میں نہیں بلکہ کافی اندر تک داخل ہو۔ کرنل بخش نے، جس کی نظریں ریڈار اسکرین پر گڑی تھی، نے ماتحت سے کہا، اور کیپٹن اشونی کمار نے چونک کر اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ مگر سر، ریڈار اسکرین کی طرف سے غور سے دیکھو، کرنل بخش نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اشونی کمار نے ریڈار اسکرین پر نظریں جمائی اور اس کا دل اچھل کر حلق تک گیا۔ ریڈار اسکرین پر سمت بتانے والے بڑے سے ڈائل کی سوئی کسی درخت کی کٹی ہوئی شاخ کی طرح ایک طرف گری پڑی تھی، گو کہ ریڈار کی باقی تمام لائٹیں جل رہی تھی، لیکن کسی ڈائل میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی حالت اب بچوں کے کھلونے کسی ہو چکی تھی۔ کیپٹن اشونی کمار کو فوراً سمجھ آ گئی کہ ان کی طرف سے بچھائے گئے تاروں کے جال میں سے کوئی تار کٹ گئی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس ریڈار کا کام ختم ہو چکا ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ او مائی گاڈ، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ کیپٹن، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس شیر کا مچان باندھ کر شکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا شکار تو کھلے جنگل میں کھیلنا ہوگا جس میں شکار اور شکاری کے پاس برابر کا چانس ہوتا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی جا سکتی ہے۔ اور ہاں، وائٹ فلاور جیسے چیتے کو گھیرنے کے لیے ہمیں ایک دو جوانوں کی بلی بھی دینی پڑے گی، تو یہ کوئی مہنگا سودا نہ ہوگا۔ تم میری بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ کرنل بخش کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ کیپٹن اشونی کمار کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے آج تک کرنل بخش کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت کرنل کی حالت اس زخم خوردہ شکاری جیسی تھی جس کی رائفل سے گولی نکلنے سے پہلے اس شیر اس کی کنپٹی پر زوردار پنجہ مار کر بھاگ گیا ہو۔ اس معاملے کو مجھے خود ہی دیکھنا ہوگا، یہ ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ کرنل بخش کی آنکھیں انگارے اگل رہی تھی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی آٹومیٹک گن اٹھا لی تھی اور اسے حالت جنگ کسی پوزیشن میں پکڑے اپنے خیمے سے باہر آ گیا۔ کیپٹن اشونی کمار اس کے تاکوں میں چکنا ہو کر چل رہا تھا۔ اس نے سیدھے چلنے کے بجائے اب جنوب کی طرف ہٹنا شروع کر دیا تھا، اور دشمن کی توقعات کے بالکل برعکس اس کے سامنے آنے کے بجائے پہلو کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ واپس لوٹ جائے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب یہاں مستقل ایسے ہی انتظامات ہوں گے اور اسے بہرحال اپنا مشن مکمل کرنا تھا۔ یوں بھی ایک مرتبہ آگے بڑھ کر پیچھے ہٹ جانا اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ اس نے زندگی میں لڑنا سیکھا تھا اپنی پوری قوت اور استطاعت کے ساتھ، وہ میدان میں کود جانے کا عادی تھا۔ نتائج اس نے ہمیشہ حالات اور اللہ کی ذات پر چھوڑ دیے تھے۔ جب اپنی دانست میں وہ قدرے محفوظ علاقے میں پہنچ گیا تو اس نے برساتی نالے کی طرف اندازے سے بڑھنا شروع کر دیا۔ چند منٹ کی مسافت اسے نالے تک لے آئی۔ نالے سے کچھ فاصلے پر ہی وہ رک گیا۔ اب وہ زمین پر قدموں کے بل بیٹھا اپنی دانست نے فضا میں موجود خطرے کی بو سونگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے کان کسی بھی ممکنہ آہٹ پر لگے ہوئے تھے اور آنکھیں اندھیرے کی چادر کو چیرتی ہوئی دور دور تک جھانک رہی تھی۔ تین چار منٹ وہ اسی پوزیشن میں رہا، پھر اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ جب اچانک کسی برقی عمل کے تحت وہ دوبارہ اسی پوزیشن پر لوٹ آیا۔ اس کے حساس کانوں نے صحرائی علاقے میں فوجی بوٹوں کی دھمک کو محسوس کر لیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ دشمن نے اس کے استقبال کے لیے اپنی سیکیورٹی فورسز کو خاصی دور تک پھیلا دیا ہے اور ابھی اسے اور دور ہٹ کر اندر داخل ہونا ہوگا۔ اپنے ذہن میں ایک لائے عمل طے کرتے ہوئے اس نے دوبارہ اس سمت چلنا شروع کیا۔ اپنا ہر قدم وہ اس طرح سنبھال سنبھال کر رکھ رہا تھا جیسے ریتیلی زمین کے بجائے دلدل میں چل رہا ہو، جہاں کسی بھی لمحے اس کے ڈوب جانے کا خطرہ تھا۔ 15-20 منٹ تک وہ اسی پوزیشن میں چلتا رہا۔ اب وہ اس علاقے میں پہنچ چکا تھا جہاں اس کے قد سے خاصی بلند جنگلی گھاس کا سلسلہ دور دور تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ اس علاقے میں بھارتی حکومت کی کوششوں سے کھیتی باڑی کو رواج دیا گیا تھا اور گزشتہ 4-5 سال سے یہاں اچھی خاصی فصل پیدا ہونے لگی تھی۔ سلیم اور اس کے دشمن کے لیے اب یکساں مواقع تھے۔ جہاں وہ خود کو اس علاقے میں چھپنے کی جگہ پا کر قدرے محفوظ خیال کر رہا تھا، وہاں عین ممکن تھا کہ دشمن نے بھی اس کی موقع آمد کا یہی خیر مقدم کرنے کا بندوبست کر رکھا ہو۔ جنگلی گھاس کے سلسلے کے نزدیک پہنچ کر وہ رک گیا اور چند لمبے سانس لے کر خود کو تازہ دم کرنے کے بعد اس نے پہلا قدم گھاس پر دھرا۔ اسے احساس ہوا کہ آدھی سے زیادہ گھاس خشک ہو چکی ہے، جس پر قدم رکھنے سے بڑی آواز پیدا ہوتی تھی، لیکن اسے علم تھا کہ اس علاقے میں گیدڑوں اور سور کی موجودگی کی وجہ سے ایسی آوازیں پیدا ہونا معمول کی بات تھی جس پر سیکیورٹی والے زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ گھاس کے اندر پہنچ کر اس نے آسمان پر نظر دوڑائی۔ رات رنگ رنگ کے بالکل اس کی طرح اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ آسمان بالکل صاف تھا اور پشتم سے وہ صحرائی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی جو اس علاقے میں راتوں کو ٹھنڈا کر دیا کرتی تھی۔ آج ہوا کا زور معمول سے کچھ زیادہ تھا۔ اس کی آنکھیں بے چینی سے آسمان پر پھیلے ستاروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ جلد ہی اسے اپنا مطلوبہ ستارہ دکھائی دے گیا۔ ستارہ شناسی اس نے اپنے ایک بوڑھے اسمگلر سے سیکھی تھی جو اسے پہلے سرحد عبور کرا دیا کرتا تھا۔ اس بوڑھے اسمگلر نے اسے صحرائی علاقے میں آسمان پر رات ایک پہر بیت جانے کے بعد نمودار ہونے والے ستاروں سے متعلق خاصی اہم معلومات بہم پہنچائی تھی۔ صدیوں سے یہ لوگ ستاروں کی مدد سے رات کو اپنے سفر کی سمت کا تعین کیا کرتے تھے۔ سلیم نے ایک مخصوص ستارے کو اپنے دائیں طرف موجود پا کر اندازہ کر لیا تھا کہ اس کا سفر ابھی تک صحیح سمت میں جاری ہے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں۔